ٹوٹے کرم خیریت سے ہوں، اب دکھ نہ درد ہے نہ ستم خیریت سے ہوں۔ عشق نبی میں ایسا ملا ہے سرور کے، عشق نبی اب چاہیے نہ جاؤ حشم خیریت سے ہوں، اب چاہیے نہ جاؤ حشم خیریت سے ہوں، اب دکھ نہ درد ہے ستم خیریت سے ہوں۔ عشرت بنا ہوں جب سے میں شیدا حضور کا، عشرت بنا ہوں جب سے شیدا حضور کا، تب سے نہیں ہے آنکھیں یہ نم خیریت سے ہوں، تب سے نہیں ہے آنکھیں یہ نم خیریت سے ہوں، جب سے ہوا ہے ان کا کرم خیریت سے ہوں، اب دکھ نہ درد ہے نہ ستم خیریت سے ہوں۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ امام محمد تقی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس نے لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک تر کر دیا، ناگوار چیزیں اس کے نزدیک ہو گئیں۔ اصل میں حسن معاشرت ایک ایسی چیز ہے جس سے لوگ اس انسان سے نزدیک ہونے لگتے ہیں جو اچھائیاں کرتا ہے، جو اچھے کام کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ بھلائیاں کرتا ہے، تو پھر لوگ بھی اس کے نزدیک ہونے لگتے ہیں اور اس سے مدد چاہنے لگتے ہیں، اور پھر یہ چیز دو طرفہ ہو جاتی ہے۔ یعنی ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی انسان دوسروں کی مدد کرتا ہے تو جن لوگوں کی مدد کی جاتی ہے پھر ان میں بھی یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ جو شخص ان کے ساتھ بھلائی کر رہا ہے، نیکی کر رہا ہے، اچھائی کر رہا ہے، وہ اس کے بدلے میں بھی اس کے ساتھ بھلے کام کریں، اچھے کام کریں۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ بہت سی مشکلات جو سماج میں پائی جاتی ہیں، معاشرے میں ہوتی ہیں، وہ دور ہونے لگتی ہیں اور آسانیاں سامنے آتی ہیں۔ بہت سی ایسی مشکلات جو انسان دوسرے سے نہیں کہہ پاتا ہے، وہ جب کوئی بھلائی کرنے والا شخص آگے بڑھتا ہے تو وہ پریشانیاں بھی دور ہونے لگتی ہیں۔ اسی کے ساتھ جو انسان بھلائی کر رہا ہے اس کو اگر کوئی مشکل پریشانی پیش آتی ہے تو لوگ بہت تیزی سے اس کی طرف بڑھتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اس کی پریشانی یا اس کی جو مشکل ہے وہ کسی بھی صورت سے دور کی جائے۔ لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو دوسروں کے ساتھ بھلائی کرنے سے بچتے ہیں، وہ ان کے ساتھ بھلائی نہیں کرتے، ان کے دکھ میں، ان کی پریشانیوں میں، ان کے مشکلات میں ان کا ساتھ نہیں دیتے ہیں اور ان سے کنارہ کشی اختیار کرتے رہتے ہیں اور اپنے میں ہی گم رہتے ہیں۔ تو ایسے میں ہوتا یہ ہے کہ جب وہ شخص مشکلات میں مبتلا ہوتا ہے، پریشانیوں میں دو چار ہوتا ہے، تو پھر اس کی کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوتا اور وہ اکیلا رہ جاتا ہے، اور اس تنہائی کی وجہ سے اس کی مشکلات مزید بڑھ جاتی ہے۔ تو اسی لیے امام فرماتے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک اگر تم ترک کرو گے تو لوگ بھی تم سے ملنا جلنا چھوڑ دیں گے اور تم اکیلے رہ جاؤ گے، اور تنہائی کی صورت میں تمہارے ساتھ کئی طرح کی پریشانیاں آ سکتی ہیں۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ سماج میں لوگوں سے ملتا جلتا رہے اور ان کے ساتھ بھلائیاں کرتا رہے۔ اور سامعین، اب پیش ہے پروگرام یادوں کے جھروکے۔
یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ قائم رضوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 6 خرداد، 29 ذی قعدہ اور 27 مئی کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ ذی قعدہ سن 220 ہجری قمری میں فرزند رسول حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کی شہادت ہوئی۔ آپ کی ولادت سن 195 ہجری قمری میں مدینے میں ہوئی تھی۔ امام محمد تقی علیہ السلام کا زمانہ اسلامی تہذیب و تمدن کا سنہری دور تھا۔ علم کے تشنہ افراد حصول علم کی غرض سے دور دور سے امام کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے۔ امام محمد تقی علیہ السلام نے نہ صرف مختلف مذاہب کے دانشوروں سے بحث و مناظرہ کیا، بلکہ عباسی حکمرانوں کی انسان دشمن اور عوام مخالف پالیسیوں کا بھی پردہ چاک کیا۔ ظالم و جابر عباسی حکمران آپ کی ذات کو ہمیشہ اپنے لیے خطرہ سمجھتے تھے، اور آخرکار عباسی حکمران معتصم نے زہر دے کر آپ کو شہید کروا دیا۔ چھ خرداد سن 1328 ہجری شمسی کو ایران کے معروف ادیب، محقق اور مورخ علامہ قزوینی کا انتقال ہوا۔ انہوں نے بچپن میں ہی اپنے والد ملا عبد الوہاب کی کوشش سے، جو خود بھی ایک دانشور اور اہل قلم تھے، علم کلام اور ادب کے بنیادی اصولوں سے واقفیت حاصل کی۔ علامہ قزوینی نے اپنی حیرت انگیز علمی صلاحیت کی بنا پر بڑی تیزی سے علمی مدارج طے کیے۔ اس کے بعد انہوں نے یورپی ممالک کا سفر کیا اور وہاں آرٹ اور فلسفے کے بنیادی اصولوں کے بارے میں تحقیق کی۔ ایران کے ادب اور ثقافت کے میدان میں ان کی اہم ترین خدمات میں یورپ کے عجائب گھروں میں موجود فارسی کے قلمی نسخوں اور نقول اور تصویر تیاری قابل ذکر ہے۔ علامہ قزوینی نے جن کتابوں کی تصحیح کی ہے اور ان پر حاشیہ لکھا ہے، ان میں 20 مقالوں میں شاہنامے کا مقدمہ، مرزبان نامہ، دیوان حافظ اور تاریخ جہاں گشائے جوینی کی طرف اشارہ کیا جا سکتا ہے۔ چھ خرداد سن 1369 ہجری شمسی کو ایران کے معروف ماہر نفسیات، محقق اور مصنف ڈاکٹر علی اکبر سیاسی نے 96 سال کی عمر میں وفات پائی۔ وہ اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد فرانس چلے گئے تھے اور 1309 ہجری شمسی میں پیرس کے سوربن یونیورسٹی سے ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد وطن واپس آ گئے تھے۔ ڈاکٹر علی اکبر سیاسی مختصر عرصے کے لیے وزیر خارجہ اور وزیر ثقافت کے عہدے پر بھی تعینات رہے۔ انہوں نے سن 1321 سے 1333 ہجری شمسی تک تہران یونیورسٹی کے وائس چانسلر کے طور پر خدمات انجام دی۔ اس دوران انہوں نے تعلیمی اور تربیتی میدان میں کافی اہم اور مفید کام کیے۔ اقوام متحدہ کے منشور کی تدوین اور منظوری نیز یونیسکو کی بنیاد رکھے جانے میں ڈاکٹر علی اکبر سیاسی نے ایران کی نمائندگی کی تھی۔ ان کی پہلی تالیف کا نام علم النفس یا جدید نفسیات ہے، جو 1317 ہجری شمسی میں شائع ہوئی۔ ان کی دیگر کتابوں میں تربیتی نفسیات، مبانی فلسفہ اور علم اخلاق خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔ ستائیس مئی سن 1837 کو الجزائر کے وطن پرست سردار امیر عبد القادر الجزائری اور حکومت فرانس نے امن معاہدے پر دستخط کیے۔ امیر عبد القادر نے 1832 میں الجزائر پر فرانسیسی فوج کے حملے کے بعد جارے افواج کے خلاف مزاحمت کا آغاز کیا۔ ان کی یہ جدوجہد برسوں جاری رہی۔ بعد ازاں وہ اپنے بہت سے ساتھیوں کے ہمراہ الجزائر کے مجاہدین آزادی میں شامل ہو گئے۔ 1837 میں ہونے والے امن معاہدے کے بعد الجزائر کے اکثر علاقوں سے فرانس کا تسلط ختم ہو گیا۔ ستائیس مئی سن 1910 کو جرمنی کے مشہور ماہر جراثیم اور ٹی بی کے بیماری کے اسباب کا پتہ لگانے والے معروف ڈاکٹر رابرٹ کوخ کا 67 سال کی عمر میں انتقال ہوا تھا۔ انہوں نے شعبہ طب میں اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد بہت سے امراض جیسے ہیضہ، اینتھریکس اور ٹی بی کے اسباب کے بارے میں تحقیقات کا آغاز کیا۔ سن 1882 میں ٹی بی کے جراثیم دریافت کرنے میں کامیابی انہوں نے حاصل کی۔ رابرٹ کوخ نے اپنی تحقیقات کے سلسلے میں جنوبی افریقہ، مصر اور ہندوستان کا بھی سفر کیا۔ انہوں نے ملیریا اور چند دیگر امراض کے بارے میں بھی تحقیق کی۔ سن 1905 میں رابرٹ کوخ کو طب کا نوبل انعام دیا گیا۔ ستائیس مئی سن 1926 کو ہسپانوی اور فرانسیسی سامراج نے مراکش کے علاقے ریف کے مسلمانوں کی تحریک کو کچل کر اس علاقے پر مکمل طور سے قبضہ کر لیا۔ اس تحریک کے قائد عبدالکریم ریفی نے برسوں تک ہسپانوی سامراج سے جنگ کی اور اس عرصے میں انہوں نے قابل ذکر کامیابیاں بھی حاصل کیں اور مملکت ریف کے نام سے حکومت بھی قائم کر لی۔ ہسپانوی فوج کے خلاف عبد الکریم ریفی کی کامیابیوں نے فرانسیسی فوج کو وحشت زدہ کر دیا تھا۔ فرانسیسی افواج جو 1924 کے اوائل میں اس علاقے میں داخل ہوئی تھی، سر انجام 2 سال کی سرتوڑ کوششوں کے بعد ہسپانوی فوج کی مدد سے ریف کے مسلمان عوام کی تحریک کو کچلنے میں کامیاب ہو گئی۔ اس دوران جارے سامراجی قوتوں نے مل کر ریف کے علاقے میں عوام کا بڑے پیمانے پر قتل عام کیا۔ اس حملے کے دوران عبد الکریم ریفی سمیت تحریک کے اعلیٰ رہنماؤں کو گرفتار کر کے دور افتادہ مقامات پر جلا وطن کر دیا گیا اور یوں ریف کے علاقے کے عوام کی سامراج مخالف تحریک ہمیشہ کے لیے دم توڑ گئی۔ 27 مئی سن 1332 کو مشہور مورخ ابن خلدون کی ولادت ہوئی تھی۔ ان کا اصل نام عبد الرحمن اور کنیت ابو زید تھی۔ ابن خلدون نے کم سنی میں ہی قرآن کریم، حدیث، فقہ، فلسفہ، منطق، ادب اور تاریخ میں کمال حاصل کر لیا تھا۔ ان کی مشہور تصنیف تاریخ ابن خلدون ہے، جو انہوں نے اپنے وطن تیونس سے دور مصر کی سرزمین پر تحریر کی تھی۔ ابن خلدون کا 16 مارچ سن 1406 کو انتقال ہوا اور انہیں قاہرہ میں دفن کر دیا گیا۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، امام محمد تقی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ ظلم کرنے والا، اس کی مدد کرنے والا اور اس پر راضی رہنے والے سب ہی ظلم میں شریک ہیں۔ ظلم ایک ایسی چیز ہے کہ اگر اس پر خاموشی اختیار کی جائے تو یہ بڑھتا ہی جائے گا، اور اسلام میں اسے گناہ بتایا گیا ہے، ظلم پر خاموشی کو۔ اسی لیے اسلامی تعلیمات میں ظلم کے خلاف آواز بلند کرنے کو کہا گیا ہے۔ ظلم پر خاموشی ظلم میں شریک ہونے جیسی ہے۔ اجتماعی عدل کے قیام میں ظلم کے خلاف آواز اٹھانا بہت ضروری ہے۔ اسلام میں ظلم پر راضی رہنے کو ظلم کرنے کے مترادف قرار دیا گیا ہے۔ جہاں بھی ظلم ہوگا اور وہاں پر ظلم کے خلاف اگر آواز نہ اٹھائی جائے تو پھر وہ ظلم بڑھنے لگتا ہے، بڑھتا جاتا ہے، اور پھر اس کو روکنے والا پھر کوئی نہیں دکھائی دیتا، وہ نہیں رک پاتا ہے اور ظلم ہر طرف پھیل جاتا ہے، جس کی وجہ سے مظلومین کا پھر کوئی پرسان حال دکھائی نہیں دیتا۔ جیسا کہ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ فلسطین میں کھل کر ظلم ہو رہا ہے اور اس ظلم کے خلاف کوئی بولنے والا دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ یہ صحیح ہے کہ کچھ جگہوں پر، کچھ مقامات پر ان کے حق میں مظاہرے کیے جا رہے ہیں اور کچھ لوگ ایسا کر رہے ہیں، لیکن جن کو کرنا چاہیے وہ ایسا نہیں کر رہے ہیں اور وہ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو ایسے میں امام محمد تقی علیہ السلام کے اس فرمان پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ظلم کرنے والا، اس کی مدد کرنے والا اور اس پر راضی رہنے والے سب کے سب ظلم کے شریک مانے جائیں گے۔ امام محمد تقی علیہ السلام کا ایک دوسرا فرمان ہے کہ جو خدا کی مدد سے مالدار ہوگا لوگ اس کے محتاج ہوں گے، اور جو اللہ سے ڈرے گا لوگ اس سے محبت کریں گے۔ یہ دیکھا گیا ہے کہ جن لوگوں میں خوف خدا پایا جاتا ہے اور جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں، دوسرے لوگ ان سے محبت کرنے لگتے ہیں، اور جو خدا کی دی ہوئی نعمت سے مالدار ہوگا واقعاً لوگ ان کے محتاج ہوتے ہیں اور ان سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اگر لوگ کسی شخص سے کسی چیز کی امید لگاتے ہیں یا اپنی حاجت طلب کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کی توفیقات اس شخص کے شامل حال ہو چکی ہے، کیونکہ اگر خدا کی توفیق اس شخص کے شامل حال نہ ہو تو پھر لوگ اس سے توقع نہ لگائیں۔ لوگ اگر کسی سے اپنی ضرورت طلب کرے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کے غنی ہونے میں خدا کی مدد شامل حال ہے، اور ایسے شخص کو خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ لوگ اپنی ضروریات اس کے سامنے بیان کرتے ہیں اور اس سے چاہتے ہیں کہ وہ اس کی مدد کرے، اور جو خدا کی خاطر انفاق کرے گا لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ضرور ہوگی۔ تو سامعین، اب پیش ہے پروگرام آئیے فارسی سیکھیے۔
فارسی بیاموزید،
آئیے فارسی سیکھیے۔ عزیز سامعین، پروگرام آئیے فارسی سیکھیے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ امید ہے کہ آپ اس وقت آج کا سبق سننے کے لیے بالکل تیار ہوں گے۔ آج کے پروگرام میں ہم گزشتہ سبق کی یاداوری کرائیں گے اور پھر کچھ الفاظ اور معنی اور ان کے طریقے ادائیگی سے آپ کو آشنا کیا جائے گا۔ تو آئیے آج کا سبق نوٹ کرنے کے لیے تیار ہو جائیے۔ عزیز سامعین، آپ کو یقیناً یاد ہوگا کہ گزشتہ پروگرام میں ہم نے آپ کو امیگریشن اور کسٹم کے مراحل سے گزارا تھا اور آپ کی گفتگو ہوئی تھی ٹیکسی اسٹینڈ پر۔ تو آئیے اب آپ کو بذریعہ ٹیکسی آپ کے مطلوبہ ہوٹل تک لیے چلتے ہیں، لیکن پہلے کچھ نئے الفاظ اور ان کے معنی اور ان کی ادائیگی پر توجہ دیجیے اور اپنے پاس نوٹ بھی کیجیے۔
آسانسور
جی، لفٹ،
سالون
جی، یہ سیلون کے لیے فارسی کا تلفظ ہے یعنی ہال۔
تالار
جی، تالار بھی فارسی میں ہال کو کہتے ہیں۔
بوفے
جی، یہ لفظ وضع کیا گیا ہے ہوٹل کی ایک اصطلاح ہے بوفے، کہ جہاں مختلف قسم کے کھانے وغیرہ کھانے کے لیے لوگ جمع ہوتے ہیں اور اس کی پیمنٹ پہلے سے کر دی جاتی ہے۔
موبل
صوفہ سیٹ کو کہتے ہیں۔
ویترین
دکانوں یا ہوٹلوں میں رکھے ہوئے شوکیسوں کو کہتے ہیں، کہ جن میں چیزیں سجائی جاتی ہیں یا رکھی جاتی ہیں۔
خدمتکار
خادم یا ہوٹل کا ملازم۔
گارسون
فارسی میں بیرے کو کہتے ہیں، ہوٹل کا ملازم۔
قوری
یہ لفظ کیتلی کے لیے وضع کیا گیا ہے۔
استکان
چائے کی پیالی۔ سامعین، آج کے سبق میں آپ نے کچھ نئے الفاظ، ان کے معنی اور طریقۂ ادائیگی پر توجہ کی. آئیے اب آپ کو ہوٹل لیے چلتے ہیں. ہوٹل کے مین گیٹ پر ٹیکسی سے اتر کر آپ جو ہی اندر جاتے ہیں، دائیں ہاتھ کی طرف آپ کا ریسیپشن پر استقبال کیا جاتا ہے، جہاں آپ کی گفتگو متعلقہ عملے کے ایک فرد سے ہوتی ہے.
سلام علیکم.
سلام، بفرمایید.
من یک اتاق می خواهم.
جی، مجھے ایک کمرہ چاہیے.
از کجا تشریف آورده اید؟
از کشور پاکستان.
جی، یہاں پر از کشور پاکستان کہا گیا ہے. یہاں خالی پاکستان یا جس ملک سے بھی آپ کا تعلق ہو کہہ سکتے ہیں.
لطفاً گزرنامه.
یہاں پر آپ سے آپ کا پاسپورٹ مانگا جاتا ہے. براہ مہربانی اپنا پاسپورٹ دکھائیے. اختصار کے ساتھ صرف یہ کہا گیا ہے، لطفاً گزرنامه.
بفرمایید.
جی، آپ اپنا پاسپورٹ پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں بفرمایید، یعنی لیجیے.
چند روز اقامت خواهید داشت؟
شاید یک ہفتے.
جی، آپ سے پوچھا گیا ہے کہ آپ یہاں کتنے روز ٹھہریں گے. آپ جواب میں کہتے ہیں شاید ایک ہفتہ.
لطفاً این فرم را پر کنید.
جی، آپ کو ایک فارم دیا جاتا ہے اور آپ سے کہا جاتا ہے براہ مہربانی اس فارم کو پر کریں. آپ مطلوبہ فارم کو پر کرتے ہیں، جو انگریزی اور فارسی دونوں زبانوں میں سے کسی ایک زبان میں پر کیا جا سکتا ہے. آپ فارم پر کرنے کے بعد متعلقہ فرد سے دوبارہ گفتگو کا آغاز اس طرح سے کرتے ہیں.
بفرمایید.
متشکرم. این کلید.
جی، آپ فارم دیتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو ریسیپشن پر موجود عملے کا فرد شکریہ ادا کرتا ہے اور آپ کو چابی پیش کرتے ہوئے کہتا ہے این کلید، یعنی یہ چابی.
اتاق من در کدام طبقه است؟
طبقه دهم، شماره اتاق 110.
آپ پوچھتے ہیں کہ میرا کمرہ کس منزل پر واقع ہے. جواب دیا جاتا ہے کہ آپ کا کمرہ 10ویں منزل پر ہے اور آپ کے کمرے کا نمبر ہے 110. آپ پوچھتے ہیں
آسانسور کجا است؟
سمت راست.
آپ نے پوچھا کہ آسانسور کجا است، یعنی لفٹ کہاں ہے. آپ کو جواب ملتا ہے دائیں طرف. جی، آپ بذریعہ لفٹ 10ویں منزل پر آتے ہیں اور اپنے کمرے میں جا کر سب سے پہلا کام جو کرتے ہیں وہ کمرے کی ایک ایک چیز کا جائزہ لیتے ہیں. ہر چیز اپنی جگہ پر اور سلیقے سے رکھی ہوئی ہے. آپ اطمینان کا سانس لیتے ہیں اور اپنا سامان سیٹ کرنے کے بعد اپنے آئندہ پروگرام پر غور کرنے لگتے ہیں. جی ہاں، آپ غور کیجئے اور ہمیں رخصت دیجئے. اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی.
خدا نگہدار.
کے لیے ہر سفر کے لیے ایک ضرورت ہے یہ، خود قیادت ہے یہ،
عصر نو کی صدا ہے یہ سب کی مراد. ساری انسانیت کی یہی شان ہو وہ کسی بھی عقیدے کا انسان ہو. اتحاد عمل اس کی پہچان ہو بس عقیدہ یہی بس یہی اعتقاد.
اتحاد اتحاد اتحاد.
ظلم کیا ظالموں کی یہ طاقت کیا صبر کے سامنے کوئی کثرت کیا. تم اگر ایک ہو پھر یہ ظلمت کیا. خون میں اپنے پیدا کرو اعتماد. ہو اگر ایک ہی وقت کا کارواں امت مسلمان ہو یہاں سے وہاں سر اٹھائے نہ کوئی عزیزی یہاں سب کی ٹھوکر پہ ہوں شمرو ابن زیاد.
اتحاد 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 اتحاد.
آؤ بدلے زمانے کی تقدیر بھی پھر ہو زندہ فلسطینوں کشمیر بھی. توڑ دیں ظلم و نفرت کی زنجیر بھی آدمیت رہے پھر زمانے میں شاد. مرد کو اسی فکر سے کام ہے یہ امام خمینی کا پیغام ہے. یعنی عارف حسینی کا ایک دام ہے دے رہا صدا اے تمہیں اجتہاد.
اتحاد 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 اتحاد.
حق کی قوت ہے سے مسلمان سے گرم جوشی رہے جوش ایمان سے فکر ہو منسلک فکر قرآن سے زندگی ہو سرا پا مسلسل جہاد اس جہاں میں اگر کچھ بقا چاہیے روح اسلام سے ایک وفا چاہیے سیرت احمد مجتبیٰ چاہیے یہ حقیقت رہے سب کے ذہنوں کو یاد قوم کے سب ارادے نکھرتے رہیں باہمی الفتوں سے سنورتے رہیں دانیال اپنے جذبے ابھرتے رہیں اپنی ملت رہے زندہ او زندہ باد
عزیز سامعین ابھی آپ ریڈیو تہران سے پروگرام آئیے فارسی سیکھیے سماعت فرما رہے تھے اور آئیے اب اس مرحلے میں سماعت فرمائیے ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کا تیسرا اور آخری بلٹن بسم اللہ الرحمن الرحیم عالمی خبروں کے ساتھ حسین اختر حاضر خدمت ہے سلام قبول کیجیے اور سماعت فرمائیے بعض اہم خبروں کا خلاصہ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ ایران کسی بھی حال میں یورینیم کی افزودگی سے دستبردار نہیں ہوگا پاکستان کے آرمی چیف اور ایران کی مسلح افواج کے سربراہ جنرل باقری سے ملاقات ایران پاکستان دفاعی تعاون کی تقویت پر زور بنگلہ دیش میں عبوری حکومت کے خلاف دباؤ میں شدت اور اسرائیلی جارحیت کے نتیجے میں غزہ پٹی میں 80 سے زائد فلسطینی عام شہری شہید لیجیے اب خبریں تفصیل سے ملاحظہ فرمائیے اسلامی جمہوریہ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے دو ٹوک الفاظ میں کہا ہے کہ ایران کسی بھی حال میں یورینیم کی افزودگی سے دستبردار نہیں ہوگا ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے سی این این سے بات چیت کرتے ہوئے اس سوال کے جواب میں کہ اگر مقصد اطمینان حاصل کرنا ہو کہ ایران کے ایٹمی پروگرام سے فوجی اہداف کے لیے کام نہیں لیا جائے گا کہا کہ ہم بہت آسانی سے یہ اطمینان دلا سکتے ہیں لیکن اگر ہدف پر امن ایٹمی ٹیکنالوجی سے استفادے کے ایرانیوں کا حق چھین لینا ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت مشکل ہوگی اور پورا عمل ثبوتاج ہو جائے گا انہوں نے مصالحت کے امکانات کے بارے میں پوچھے گئے سوال کے جواب میں کہا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ارادہ ہو تو ہو سکتی ہے اس کا صرف ایک نہیں بہت سے راستے ہیں جہاں تک ہم سے تعلق رکھتا ہے اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہمارا ایٹمی پروگرام مکمل طور پر پرامن ہے اور ہم اس اطمینان کے پابند ہیں کہ ہمارا ایٹمی پروگرام
پرامن باقی رہے گا۔ اسماعیل بقائی نے ایران پر ممکنہ حملے کی دھمکیوں کے بارے میں کہا کہ یہ دھمکیاں یقیناً مفید نہیں ہوں گی، ایرانی کسی بھی قسم کی منظوری اور دباؤ قبول نہیں کرتے، بنابرے اس طرح کی باتوں کی صورت میں ایرانی متحد ہو کر اپنی قومی سلامتی کا دفاع کریں گے۔ پاکستان کے آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر نے اسلامی جمہوریہ ایران کی مسلح افواج کے سربراہ جنرل محمد باقری سے ملاقات کی ہے۔ اس ملاقات میں علاقے کی سیکورٹی کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا اور ایران پاکستان دفاعی تعاون کی تقویت پر زور دیا گیا، جبکہ پاکستان کے وزیر داخلہ محسن نقوی نے بھی مشہد کا دورہ کیا ہے۔ آئی ایس پی آر نے اس حوالے سے ایک بیان جاری کیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ اس ملاقات میں علاقے کے تغیرات کے حوالے سے سیکورٹی اور باہمی دفاعی روابط کی تقویت پر گفتگو کی گئی اور باہمی فوجی تعاون بڑھانے، مشترکہ سرحدوں پر سیکورٹی انتظامات بہتر کرنے، سرحدی علاقوں کو آسائش، نیز اقتصادی اور تجارتی علاقوں میں تبدیل کرنے اور خطے میں امن و ثبات و استحکام میں مدد کرنے پر اتفاق کیا گیا۔ اس بیان میں کہا گیا ہے کہ ایران اور پاکستان کے اعلی فوجی کمانڈروں کی اس ملاقات سے پہلے فیلڈ مارشل عاصم منیر نے وزیر اعظم شہباز شریف کے ہمراہ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی اور صدر ایران ڈاکٹر مسعود پزشکیان سے ملاقات کی تھی۔ دوسری جانب پاکستان کے وزیر داخلہ محسن نقوی اپنے دو روزہ دورے ایران میں شہر مشہد مقدس پہنچے۔ پاکستان کے وزیر داخلہ نے پاکستانی زائرین کے سفر میں سہولتوں کے حوالے سے ایران کے اقدامات کی قدردانی کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس حوالے سے تہران اور اسلام آباد کے درمیان تعاون میں توسیع اور استحکام لایا جائے گا۔ محسن نقوی نے مشہد پہنچنے کے بعد بارگاہ رضوی میں حاضری دی اور پاکستانی زائرین کی میزبانی کے لیے حکومت ایران کی جانب سے فراہم کی جانے والی سہولتوں کا معائنہ کیا۔ پاکستان کے وزیر داخلہ نے کہا کہ وہ پاکستانی زائرین کی میزبانی کے لیے ایرانی حکام کے مخصوص اقدامات کے شکر گزار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایران اور پاکستان کے درمیان ایک دوسرے کے شہروں کے دو طرفہ سفر، من جملہ پاکستانی زائرین کے سفر کے حوالے سے تعاون بڑھایا جائے گا۔ پاکستان نے ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی کے پاکستان مخالف بیان پر شدید رد عمل ظاہر کیا ہے۔ پاکستان کی وزارت خارجہ کے ترجمان شفقت علی خان کا کہنا تھا کہ جوہری ریاست کے سربراہ کے نفرت انگیز بیانات قابل افسوس اور خطرناک رجحان ہیں۔ ہندوستانی وزیراعظم کا بیان یو این چارٹر کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ یو این چارٹر تمام ریاستوں کو باہمی تنازعات پرامن طریقے سے حل کرنے کا پابند بناتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان خود مختاری اور مساوی سلامتی کی بنیاد پر امن کا حامی ہے۔ پاکستانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے نریندر مودی کے بیان کو انتخابی مہم کا تھیٹر قرار دے دیا۔ واضح رہے کہ ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی نے اپنے ایک تند و تیز بیان میں کہا تھا کہ پاکستان ایک بات بھول گیا ہے کہ اب ماں بھارتی کا سیوک مودی یہاں سینہ تان کر کھڑا ہے۔ مودی کا دماغ ٹھنڈا ہے لیکن مودی کا لہو گرم ہے۔ اب تو مودی کی رگوں میں خون نہیں گرم سیندور بہ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان ہندوستان کے خلاف کبھی بھی براہ راست جنگ نہیں جیت سکتا۔ انہوں نے دھمکی دیتے ہوئے کہا تھا کہ پاکستان کو ہر دہشت گرد حملے کی بھاری قیمت چکانی پڑے گی اور یہ قیمت پاکستان کی فوج ادا کرے گی، پاکستان کی معیشت ادا کرے گی۔ ہندوستان کے خارجہ سیکرٹری وکرم مشری منگل سے امریکہ کا تین روزہ دورہ کر رہے ہیں۔ ہندوستانی وزارت خارجہ نے بتایا ہے کہ فروری میں وزیر اعظم نریندر مودی کے واشنگٹن دورے کے بعد مصری امریکہ کا دورہ کر رہے ہیں۔ وزارت خارجہ کے مطابق وکرم مصری 27 سے 29 مئی تک واشنگٹن ڈی سی کے دورے پر رہیں گے۔ اس دوران ان کی امریکہ انتظامیہ کے سینئر افسروں سے ملاقات اور کئی اہم میٹنگیں ہوں گی۔ اس دورے میں ہند امریکہ دو طرفہ تعلقات کے اہم شعبوں، دفاعی تعاون، کاروبار، جدید ٹیکنالوجی اور عالمی اسٹریٹجک معاملوں پر بات چیت متوقع ہے۔ قابل غور ہے کہ یہ دورہ ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے حال ہی میں یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ ان کی انتظامیہ نے ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جنگ بندی میں سازش کا کردار ادا کیا تھا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دعووں کے جواب میں ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی اور ہندوستان کے خارجہ سیکرٹری نے کہا ہے کہ پاکستان کے ساتھ جنگ بندی میں کسی ملک کا کوئی کردار نہیں ہے۔ بنگلہ دیش میں عبوری حکومت کے خلاف دباؤ بڑھتا جا رہا ہے اور اب حکومت کے خلاف احتجاج میں سرکاری ملازمین کے ساتھ پرائمری اسکول کے اساتذہ بھی شامل ہو گئے ہیں۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق بنگلہ دیش میں طلبہ کی قیادت میں پرتشدد مظاہروں کے بعد سابق وزیراعظم شیخ حسینہ واجد کے ملک سے فرار ہونے کے بعد ڈاکٹر محمد یونس کی سربراہی میں قائم ہونے والی عبوری حکومت کو سرکاری ملازمین، اساتذہ، سیاسی جماعتوں اور فوج کی جانب سے دباؤ کا سامنا ہے، کیونکہ نگراں حکومت بنگلہ دیش کو غیر مستحکم عبوری مرحلے سے گزار کر عام انتخابات کی طرف لے جانے کی کوشش کر رہی ہے۔ بدعنوانی یا بد انتظامی کی بنیاد پر سرکاری ملازمین کو کسی طویل کارروائی کے بغیر برطرف کرنے کے آرڈیننس کے اجرا پر بیوروکریسی میں شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ اور اب سرکاری ملازمین کی مخالفت کے بعد سرکاری پرائمری اسکولوں کے ہزاروں اساتذہ نے بھی پیر سے غیر معینہ مدت کے لیے کام چھوڑ دیا اور اپنی تنخواہوں میں اضافے کا مطالبہ کیا ہے۔ بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی بی این پی دسمبر میں انتخابات کرانے کا مطالبہ کر رہی ہے، جبکہ چیف نے انتخابات کے انعقاد کا مطالبہ کر دیا، جس سے عبوری حکومت پر دباؤ میں اضافہ ہو گیا ہے۔ دوسری جانب بنگلہ دیش کی سپریم کورٹ نے 2012 سے قید جماعت اسلامی کے رہنما اظہر الاسلام کی سزائے موت کو کالعدم قرار دیتے ہوئے ان کی رہائی کا حکم دے دیا ہے۔ سینی قیدیوں کے اہل خانہ نے احتجاجی مظاہرہ کر کے سینی وزیراعظم نتن یاہو کی برطرفی اور قبل از وقت انتخابات کے انعقاد کا مطالبہ کیا ہے۔ سینی حکومت کے ٹی وی چینل 12 کے مطابق حماس کی قید میں موجود اسرائیلی فوجیوں کے اہل خاندان نے 7 اکتوبر کو انجام پانے والے طوفان الاقصی آپریشن کی تحقیقات کے لیے ایک حکومتی تحقیقاتی کمیٹی تشکیل دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ نتنیاہو اور اسرائیلی کابینہ کے خلاف اجتماع کرنے والے مظاہرین کا کہنا ہے کہ نتنیاہو کی کابینہ تحقیقاتی کمیٹی کی تشکیل سے دامن بچا رہی ہے، اس لیے وہ ان کی برطرفی اور قبل از وقت انتخابات کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھیں گے۔ سہنی مظاہرین کا کہنا ہے کہ طوفان الاقصی کو 600 دن گزرنے کے باوجود طوفان الاقصی اور اس سے قبل پیش آنے والے واقعات کی تحقیقات کے لیے اب تک کوئی حکومتی کمیٹی تشکیل نہیں دی گئی ہے۔ عالمی برادری کی خاموشی کے سائے میں اسپتالوں اور پناہ گزین کیمپوں سمیت غزہ کے مختلف علاقوں پر سہنی حکومت کے جارحانہ حملوں کا سلسلہ جاری ہے۔ پارس ٹوڈے نے ارنا کے حوالے سے رپورٹ دی ہے کہ غاصب سینی حکومت محصور غزہ کے باقی ماندہ لوگوں کو بھوک کو ہتھیار بنا کر رہائشی خیموں پر وحشیانہ بمباری کر کے فلسطینیوں کی نسل کشی کا ارتکاب کر رہی ہے۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ غاصب سینی حکومت غزہ میں خوراک کی تقسیم کا نیا میکانزم شروع کرنے کی دعوے دار ہے۔ سینی حکومت کے جنگی طیاروں نے غزہ پٹی کے شہر خان یونس کے القرارہ علاقے پر بمباری کی، جبکہ اس کے ساتھ ہی غاصب سینی فوج کی توپوں نے بھی اس علاقے پر گولہ باری کی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے میں اسرائیلی جارحیت کے نتیجے میں غزہ پٹی میں 81 فلسطینی شہید ہوئے، جن میں 51 صرف غزہ شہر میں شہید ہوئے۔ اس دوران فلسطین کے محکمہ صحت نے اعلان کیا ہے کہ 7 اکتوبر 2023 سے اب تک شہدائے غزہ کی تعداد 53,977 سے تجاوز کر گئی ہے۔ فلسطین کے محکمہ صحت نے امداد رسانی میں حائل مشکلات اور رکاوٹوں پر تشویش ظاہر کرتے ہوئے بتایا ہے کہ اب بھی بہت سے جنازے عمارتوں کے ملبے کے نیچے دبے ہوئے ہیں اور سڑکوں پر پڑے ہوئے ہیں، اور صہیونی فوجیوں کی بمباریوں کی وجہ سے وہاں تک امدادی اور شہری دفاع کی تنظیموں کے کارکنوں کو دسترسی حاصل نہیں ہے۔ ادھر اسرائیلی فوج نے جنوبی لبنان کے بعض علاقوں میں زمینی دراندازی کرتے ہوئے لبنانی خود مختاری کی کھلی خلاف ورزی کی ہے۔ المیادین چینل کے مطابق اسرائیلی فوج کے پیدل دستے جنوبی سرحد عبور کرتے ہوئے لبنانی علاقے میس الجبل کے مشرقی حصے میں تقریباً 100 میٹر اندر تک داخل ہو چکے ہیں۔ یہ اقدام نہ صرف لبنان کی قومی خود مختاری کی صریح خلاف ورزی ہے بلکہ اقوام متحدہ کی متعلقہ قراردادوں کی بھی کھلم کھلا توہین ہے۔ ادھر ملیشیائی کے وزیر خارجہ نے غزہ پٹی میں سینی حکومت کے جرائم پر خاموشی کو دنیا کی بے حسی اور دوہرے معیار کا عکاس قرار دیا ہے۔ جنوب مشرقی ایشیائی ممالک کی تنظیم آسیان سے خطاب کرتے ہوئے ملیشیائی کے وزیر خارجہ محمد حسن نے کہا کہ یہ کاروائیاں بین الاقوامی قانون کی بے احترامی کا نتیجہ ہیں، یہ بتاتے ہوئے کہ فلسطینی عوام کے خلاف کیے جانے والے جرائم دنیا کی بے حسی اور دوہرے معیار کی عکاسی کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آسیان تنظیم اس صورتحال کے سامنے خاموش نہیں رہ سکتی۔ یمن نے مقبوضہ فلسطین کی جانب 2 میزائل فائر کیے ہیں۔ ادھر ایک صہیونی اخبار نے یمن پر صہیونی حکومت کے حملوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ اب تک کوئی بھی یمنیوں کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور نہیں کر سکا ہے۔ المیادین ٹی وی چینل نے رپورٹ دی ہے کہ صہیونی حکومت کی فوج نے اعلان کیا ہے کہ آج ایک اور میزائل یمن کی جانب سے مقبوضہ فلسطین کی طرف فائر کیا گیا۔ صہیونی ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ بیلسٹک میزائل تھا لیکن اس بار خطرے کے الارم نہیں بجے۔ البتہ کچھ گھنٹے پہلے میڈیا ذرائع نے تل ابیب اور اس کے اطراف کے علاقوں میں خطرے کے الارم بجنے کی خبر دی ہے۔ ادھر ایک صہیونی اخبار نے یمن پر صہیونی حکومت کے حملوں کے لاحاصل ہونے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے تاکید کی ہے کہ اب تک کوئی بھی یمنیوں کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور نہیں کر سکا ہے۔ صہیونی اخبار ہارٹز نے اس رپورٹ میں سوال اٹھایا ہے کہ کیا کوئی بھی ملک اب تک یمنیوں کو شکست دینے میں کامیاب ہو سکا ہے، تو پھر اسرائیل کیوں یمنیوں کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کرنے کی کوشش جاری رکھے ہوئے ہے۔ اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ الحدیدہ بندرگاہ پر حملے یمنیوں کو پیچھے ہٹنے پر مجبور نہیں کر سکتے۔ اسرائیل کا طریقہ کار جو دشمن کے فوجی کمانڈروں کی ٹارگیٹ کلنگ پر استوار ہے وہ بھی یمن میں ناکام ہے۔ صہیونی اخبار ہارٹز نے اعتراف کیا ہے کہ یمنی اپنے دشمن سے نہیں ڈرتے اور اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ خداوند عالم ان کے ساتھ ہے۔ اس صہیونی اخبار نے لکھا ہے کہ یمنی اسرائیل پر میزائلی حملے جاری رکھیں گے اور انہوں نے صہیونیوں کی روز مرہ زندگی درہم برہم کر کے رکھ دی ہے اور اسرائیل کے فضائی حملے یمنیوں کو روک نہیں پائیں گے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں ختم ہوئیں۔ عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے خبروں کا تیسرا بلٹن سماعت فرما رہے تھے، اور آئیے اب آخر میں سماعت فرمائیے پروگرام انداز جہاں، اور اپنے میزبان کو اسی کے ساتھ اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انداز جہاں کے ساتھ اسفر قاسمی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم جناب شہباز شریف کے دورہ ایران کے بارے میں بات چیت کریں گے. پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا. ایران اور پاکستان دو برادر ہمسایہ اسلامی ممالک کے درمیان تعلقات کا ایک نیا باب شروع ہو رہا ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایران اور پاکستان دو برادر ہمسایہ اسلامی ممالک ہیں جن کے تعلقات انتہائی گہرے ہیں اور ان میں مزید وسعت آ رہی ہے اور ان کو مضبوط بنانے کے لیے دونوں ملکوں کے حکام ایک دوسرے کے ملکوں کے دورے کر رہے ہیں. کچھ دنوں قبل اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ نے پاکستان کا دورہ کیا تھا, جس کے بعد اب پاکستان کے وزیراعظم ایران کے دورے پر ہیں. اس حوالے سے ہم اپنے مہمانوں کے ساتھ آج کے پروگرام میں گفتگو کریں گے. پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا. پہلے ایک رپورٹ, اس کے بعد اپنے پروگرام کا اور مہمانوں کے ساتھ گفتگو کا باقاعدہ آغاز کریں گے.
پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف ایک اعلیٰ سطحی وفد کے ہمراہ چار ملکوں کے دورے کے دوسرے مرحلے میں ترکیہ سے تہران پہنچے ہیں. یہ حقیقت روز روشن کی طرح آیا ہے کہ پاکستان اور ایران کے باہمی تعلقات کی جڑیں بہت گہری ہیں. دونوں ہی ممالک ایک دوسرے کے برادر ہیں اور دونوں کی تاریخ اور ثقافت ایک دوسرے کے ساتھ اٹوٹ بندھنوں میں بندھی ہوئی ہے. پاکستان میں اگر شیخ سعد شیرازی کا نام کسی تعریف کا محتاج نہیں ہے تو ایران میں بھی اقبال لاہوری کا نام اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے. پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف کا ایران کا سرکاری دورہ دونوں ملکوں کے برادرانہ تعلقات اور ان کے درمیان علاقائی ہم آہنگی کے ایک نئے مرحلے کا آغاز ہے. ایران ان اولین ممالک میں شامل ہے کہ جنہوں نے پہلگام کے واقعے کے بعد نئی دہلی اور اسلام آباد کے درمیان ہونے والی کشیدگی پر تشویش کا اظہار کیا, اور ایرانی وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے اپنے پاکستانی ہم منصب سے ٹیلی فون پر بات چیت کی اور جنوبی ایشیا میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کو کم کرنے میں مدد کے لیے تہران کے تعاون کی پیشکش کی. پاک ہند جنگ بندی کا خیر مقدم کرتے ہوئے ایران نے ایک بار پھر دونوں پڑوسیوں سے سفارتکاری کے ذریعے معاملات سلجھانے پر زور دیا اور تاکید کی کہ کشیدگی بڑھانا دراصل تیسرے فریق بالخصوص صہیونی حکومت کے مفاد میں ہے. پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے صدر ایران ڈاکٹر مسعود پزیشکیان کے ساتھ فون کال پر برصغیر میں کشیدگی کم کرنے میں مدد کے لیے ایران کی دوستانہ برادرانہ اور ہمدردانہ کوششوں کو سراہا. شہید صدر ایران ابراہیم رئیسی کے گزشتہ سال پاکستان کے دورے کے دوران تجارت, سائنس و ٹیکنالوجی, زراعت, سیاحت, ثقافت اور قانونی و عدالتی امور کے شعبوں میں تعاون کی 8 دستاویزات پر دستخط کیے گئے تھے اور توقع ہے کہ ان تمام منصوبوں پر کام آگے بڑھے گا. بالخصوص مشترکہ سرحدوں اور سرحدی علاقوں میں سیکورٹی چیلنجز کے پیش نظر دونوں ممالک سیکورٹی اور اقتصادی تعاون کی اہمیت پر زور دیتے ہیں. اس کے علاوہ مشترکہ منصوبے جیسے کہ پاک ایران گیس پائپ لائن منصوبہ اور دونوں ممالک کے ریلوے نیٹورکس کو جوڑنا اقتصادی اور توانائی کے بنیادی ڈھانچے کو مضبوط کرنے کے اسٹریٹجک منصوبوں میں شامل ہے. حالیہ پیش رفت اور دو طرفہ تعاون کو مضبوط بنانے کے لیے دونوں ممالک کی کوششوں کے پیش نظر یہ امید کی جا سکتی ہے کہ ایران اور پاکستان کے تعلقات ہم آہنگی اور ترقی کے نئے مرحلے میں داخل ہوں گے. اس تعاون سے نہ صرف دونوں ممالک کو فائدہ ہوگا بلکہ علاقائی استحکام اور خوشحالی میں بھی اضافہ ہوگا. ایران اور پاکستان بے ایک وقت اقتصادی تعاون کی تنظیم ایسیو, اسلامی تعاون تنظیم, شنگھائی تعاون تنظیم اور ڈی ایٹ سمیت کثیر جہتی فورمز میں فعال کردار ادا کرتے ہیں.
جی ناظرین, اندازہ جہاں آپ تہران اسٹوڈیو سے ملاحظہ فرما رہے ہیں, اس وقت اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ معزز مہمان موجود ہیں جناب ماشاءاللہ شاکری صاحب, جو پاکستان میں اسلامی جمہوری ایران کے سابق سفیر ہیں. ڈاکٹر صاحب, پروگرام میں بہت بہت خوش آمدید.
بسم اللہ الرحمن الرحیم.
میرے لیے بھی فخر کی بات ہے کہ آج جو ہے وہ نہایت اہم تاریخ میں پاکستان سے ایک ہمارے بہت ہی محترم مہمان جناب شہباز شریف جو ہیں وہ ایران میں, اور ہم اس لحاظ سے بہت خوش قسمت ہیں.
جی بہت بہت شکریہ. ماشاءاللہ شاکری صاحب, پروگرام کا آغاز کچھ اس طرح سے کرنا چاہوں گا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایران پاکستان دو ایسے ملک ہیں جو اسلامی بھی ہیں, برادر بھی ہیں, ہمسایہ بھی ہیں, زمینی سرحد بھی لگتی ہے اور دونوں کے تعلقات بہت مستحکم مضبوط ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب اعلیٰ حکام ایک دوسرے کے ملکوں کا دورہ کرتے ہیں تو ان تعلقات کو مضبوط بنانے میں کتنی مدد ملتی ہے؟
بله شما که
جی ہاں آپ اہم رکن ہیں تعلقات کے سلسلے میں اور آپ نے جو ہے وہ اہم تعلقات کی جانب اشارہ کیا ہے کہ جو زمینی بحری اور سرحدی اور عقائدی اور یہ سب جو ہیں وہ مواقع ہیں جو ایران اور پاکستان اور کے درمیان ہیں اور دونوں ملکوں کے حکام کے درمیان جو ہے وہ ہونے والی انجام پانے والی رفت و آمد جو ہے وہ کوئی نئی بات نہیں ہے بلکہ یہ ایک بہت ہی خوشگوار اور خوش آئند موضوع ہے اور مجھے امید ہے کہ اسی رویے سے یعنی اسی رفت و آمد کے ذریعے اور تعلقات کے ذریعے ہم دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات مزید سے مزید مستحکم اور مضبوط ہوں اور دونوں ملکوں کی قوموں کی خوشبختی اور علاقہ کے لیے جو ہے وہ اور علاقے کے لیے بھی مفید اور خوشبخت قرار پائیں اور اسی لیے جو ہے وہ ہم چاہتے ہیں کہ تمام میدانوں میں ایران اور پاکستان کے تعلقات جو ہے وہ بہت اچھے اور مضبوط رہیں.
جی انشاءاللہ. اچھا ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ شاکری صاحب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جو پریس کانفرنس ہوئی ہے اس میں ایک بہت ہی اہم بات جو وزیراعظم پاکستان شہباز شریف صاحب نے کی ہے, انہوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ ہم ایران کے پرامن ایٹمی پروگرام کی حمایت کرتے ہیں, تو اس تناظر میں کہ ایران اور امریکہ کے درمیان اس وقت بالواسطہ مذاکرات اسی موضوع کے اوپر جاری ہے, تو اس موقع پر پاکستان کے اس موقف کو آپ کیسا دیکھتے ہیں؟
پہلے ابتدا کے سپاس گزاری,
پہلے تو ہم شکر گزار ہیں پاکستان کی جانب سے اعلانیہ اس موقف کے بارے میں اور گہرے اور سنجیدہ موقف کے شہباز شریف صاحب کے اس موقف کی قدردانی کرتے ہیں اور ان کے اس فہم و درک کو سراہتے ہیں اور شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے پوری دنیا کے سامنے اعلان کیا کہ اسلامی جمہوریہ ایران کا ایٹمی پروگرام پرامن ہے اور انسانوں کی خدمت کے لیے ہے اور ثابت بھی کیا ہے کہ آج تک جو ہے مختلف میدانوں میں اور چاہے وہ میڈیسن کا شعبہ ہو, چاہے زراعت کا شعبہ ہو, چاہے علاج معالجے کا شعبہ ہو, مختلف شعبوں میں یا انرجی کی پیداوار میں, تمام میدانوں میں جو ہے وہ ایک طرف اور اس کے پرامن ہونے اور اس کے پرامن ہونے کا ثبوت ہے اور اس بات کے پیش نظر کے دوست اور برادر اور پڑوسی ملک جو ہے وہ اس سلسلے میں اسلامی جمہوریہ ایران کے عزم پر کی تاکید اور حمایت کی ہے, ہم اس سے خوش ہیں. اور ان
دو طرفہ معاملات سے ہٹ کر میں تھوڑا بین الاقوامی سطح پر جانا چاہوں گا, ہم دیکھتے ہیں کہ فلسطین ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس میں ایران اور پاکستان کا موقف بالکل ایک جیسا ہے, نہ تو دونوں ناجائز صہیونی ریاست کو قبول کرتے ہیں اور نہ ہی جو فلسطینیوں پر ظلم و ستم روا رکھا جا رہا ہے اس کو برداشت کرتے ہیں. تو صریح طور پر, واضح طور پر شہباز شریف صاحب نے بھی اس پر جو ہے وہ تشویش کا اظہار کیا ہے, خود جناب پزشکیان صاحب نے بھی اس پر تشویش کا اظہار کیا ہے اور عالمی برادری سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ غزہ کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے سنجیدہ اور عملی کوششیں کریں. تو دونوں ملکوں کے فلسطین کے بارے میں اس موقف کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟
تقریباً ایک سال ایک مہینہ پہلے یعنی گزشتہ برس جو ہے وہ اسلامی جمہوریہ ایران کے شہید صدر جناب ڈاکٹر رئیسی نے اسلام آباد کا دورہ کیا اور اس دورے میں جو ہے وہ ان کا پرتپاک استقبال کیا پاکستانی حکام نے اور پاکستان کے معاشرے نے اور دانشوروں نے اور میڈیا نے بھی جو ہے وہ بہت ہی پرتپاک استقبال کیا اور یہ جو ہے وہ واضح اور موقف صدر ایران نے جو بیان کیا وہ فلسطین کا موضوع تھا اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک مناسب دنیا کے ٹریبیون سے انہوں نے اس موقف کو بیان کیا جس کا پاکستان میں بھرپور خیر مقدم کیا گیا, اور اس کے علاوہ ہمیں کوئی اور توقع بھی نہیں تھی اس موقف کے علاوہ. اور ہمارا ملک اور پاکستان کا موضوع صرف یہ نہیں ہے بلکہ ہم سب کو جو ہے وہ مشترکہ تشویش ہے فلسطین کے مسئلے کے بارے میں اور فلسطینی بھائیوں اور بہنوں کے بارے میں جو مظلوم کا شکار ہیں. اور آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستانی میڈیا جو ہے وہ بہت ہی اچھی طرح سے اور بہت سنجیدگی کے ساتھ جو ہے وہ غزہ کے واقعات کو جو ہے منعکس کر رہے ہیں اور مقالے لکھ رہے ہیں. پاکستانی اخبارات اور وہاں کے دانشور اور مقالہ نویس اس کو نیا کر رہے ہیں ان مظالم کو اور جور و ظلم کو جو فلسطینیوں پر جو ہے وہ مسلط کیا جا رہا ہے, اور دوسری طرف جو ہے وہ خود اسلامی جمہوریہ ایران اور پاکستان دونوں جو ہیں وہ OIC کے جو ہیں وہ اہم رکن ہیں, اور یہ تعلق اور یہ رابطہ اور یہ جو ہے وہ یکجہتی جو ہے وہ دوسرے ملکوں کے لیے بھی نمونے عمل بن سکتا ہے جو اس OIC کے رکن ہیں. اور اس موقف کو جو ہے وہ دنیا کے لیے بھی جو ہے نمونے عمل بنا سکتے ہیں, اور دونوں ہاتھ سے جو ہے آواز جو آتی ہے وہ زیادہ مضبوط اور توانا ہوتی ہے.
ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے اشارہ کیا جناب رئیسی کے دورہ پاکستان کی جانب, تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس دورے کے دوران دونوں ملکوں کے درمیان 8 سمجھوتوں پر دستخط ہوئے تھے, اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سمجھوتوں پر دستخط تو ہو جاتے ہیں, پھر ان پر عمل درآمد ایک ایسا مرحلہ ہے کہ جس کو اگر سنجیدگی سے لیا جائے تو ان معاہدوں پر اچھے طریقے سے عمل درآمد کیا جا سکتا ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ موجودہ دورے کے دوران ان سمجھوتوں پر عمل درآمد کا جائزہ اور مزید نئے سمجھوتے کیا مزید تعلقات کو مضبوط بنائیں گے؟
جی یقیناً ہوگا. دیکھیں دونوں ملکوں کے اعلی حکام کے دورے, چاہے وہ ایران کی طرف سے ہوں یا پاکستان کی طرف سے ہوں اور اب تک انجام پائے ہیں, یہ جو ہے وہ تاکید ہوتے ہیں ایک طرح سے دونوں ملکوں کی حکومتوں کی طرف سے باہمی تعلقات کو مضبوط بنانے کے لیے. لیکن میری نظر میں اس سے نچلی سطح پر جو ایگزیکٹو شخصیات ہوتے ہیں وہ جو ہیں وہ اس کو عمل درآمد بنانے کے لیے آگے بڑھیں, اور جو ہے وہ اعلی رتبہ حکام جب جو ہے وہ کسی سمجھوتے پر جو ہے وہ دستخط کرتے ہیں تو جو ہے وہ عملی قدم بھی اس پر اٹھایا جانا چاہیے. اب اگر اس سلسلے میں کچھ مسائل ہوں, کچھ قانونی رکاوٹیں ہوں, تو جو ہے وہ ان رکاوٹوں کو دور کرنا چاہیے, اور یہ جو اتصال اور رابطہ جو ہے وہ دونوں ملکوں کے درمیان پیدا ہوتا ہے اس کو جو ہے مضبوط بنایا جانا چاہیے. آج جب صدر مملکت ڈاکٹر پزشکیان کے زمانے میں بھی یہ موضوع تھا کہ ہم دو طرفہ معاہدوں کے سلسلے میں جو ہے وہ جو معاہدے ہیں اس پر عمل درآمد کس طرح سے ہو, اس لیے جو ہے وہ ایک بار پھر ان سمجھوتوں پر عمل درآمد کے پر تاکید کی گئی جو انجام پا چکے ہیں. اور اس بات پر بھی تاکید ہے کہ تمام میدانوں بالخصوص توانائی اور انرجی کے میدان میں ہم جو ہے وہ مختلف شکلوں میں پاکستان کی توانائی کی ضرورت کو پورا کر سکتے ہیں, اور اگر یہ کر سکیں تو یہ بہت ہی سنجیدہ اور عملی قدم ہوگا. اور جہاں تک ہمیں معلوم ہے وہ یہ کہ ہمارے ملک کی طرف سے کچھ زیادہ مشکل اور مسئلہ نہیں ہے, اور اگر کوئی اور سوال ہو اس میدان میں تو ہم اس کے جواب دینے کے لیے تیار ہیں.
مشکلات کی آپ نے بات کی, ایک مشکل جو ہے وہ ایران پاکستان گیس پائپ لائن کے درمیان موجود ہے. دونوں ملک چاہتے ہیں کہ یہ پروجیکٹ مکمل ہو, منصوبہ مکمل ہو. پاکستان کو توانائی کی ضرورت ہے, گیس کی شدید کمی کا سامنا ہے, چاہتا ہے ایران سے گیس لے. ایران بھی ایک اپنے برادر اسلامی ملک کی مشکل کو دور کرنا چاہتا ہے, چاہتا ہے کہ اسے گیس دے. ایران نے گیس پائپ لائن اپنے علاقے میں بچھا بھی دی ہے, دونوں ملکوں کے درمیان معاہدہ بھی موجود ہے, لیکن ایک بڑی رکاوٹ امریکی پابندیاں ہیں. اور کیا اب یہ امید کی جا سکتی ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان جو بالواسطہ مذاکرات اسی ایٹمی مسئلے کے بارے میں جاری ہیں, اگر وہ نتیجے پر پہنچتے ہیں تو کیا اس صورت میں امریکی پابندیاں ہٹنے اور گیس پائپ لائن کی تعمیر کا امکان موجود ہیں.
حالا جی ہاں شما بے قصے
غم انگیز قصے کی طرف اشارہ کیا ہے آپ نے. میرے لیے کہ جو میں پاکستان میں کئی سال تک تھا اور میں نے کچھ چیزوں کو کچھ رکاوٹوں کو دیکھا اور میرے لیے واقعا یہ مسئلہ ناپسند ہے اور ناگوار ہے اور اس کے مختلف پہلوؤں کی جانب اشارہ کیا جا سکتا ہے. لیکن آپ نے جیسا کہ اشارہ کیا ہے وہ یہ کہ قوموں کی خوش بختی کو اور ان کی فلاح بہبود کو علاقے سے باہر کی طاقتوں کو فیصلہ کرنے کا حق نہیں دینا چاہیے. ہم خود اپنی تقدیر کا فیصلہ کر سکتے ہیں. ہم دوسروں کو یہ موقع نہیں دینا چاہیے کہ وہ ہمارے عزم و ارادے میں جو مثبت ہے دونوں ملکوں میں اس میں کوئی کسی اور کو رکاوٹ بننے دیں. دیکھیں ہم در حقیقت اس تقریباً 27 ملین مکعب سے لے کر کے 30 ملین مکعب تک گیس پاکستان کو فراہم کرنے کا عہد رکھتے ہیں اور یہ 30 ملین مکعب جو ہے وہ ایک بہت بڑی عدد ایران کے لیے نہیں ہے. ایران بہت آسانی سے اسے فراہم کر سکتا ہے لیکن دوسری طرف سے یہ جو ہے وہ بہت ہی حیرت انگیز اثرات مرتب کر سکتا ہے پاکستان میں توانائی کی پیداوار میں اور بجلی کی پیداوار میں بھی جو ہے وہ یہ بہت اہم کردار ادا کر سکتا ہے. دیکھیں پاکستان میں 21 ایٹمی بجلی گھر 21 آبی بجلی گھر جو ہے وہ موجود ہیں. اس کے بعد بھی جو ہے وہ بجلی کی پیداوار میں مسائل پیدا ہوتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ اگر جو ہے وہ دوسرے ذرائع بھی موجود ہوں تو آسانیاں پیدا ہوں گی. اس کے علاوہ جو ہے وہ دوسرے شعبے بھی جو ہے وہ توانائی پر منحصر ہیں. اگر توانائی نہیں ہوگی تو وہ کیا کریں گے. اگر جو ہے وہ اسلامی جمہوریہ ایران جو ہے وہ پاکستان میں توانائی کی ضرورت کو پورا کرنے کی توانائی رکھتا ہے اور آپ جو ہیں وہ کہیں سے بھی کوئی چیز لا سکتے ہیں گیس بھی لا سکتے ہیں لیکن اگر جو ہے وہ گیس کی پوری لائن ہو تو یہ کہیں زیادہ جو ہے وہ دوسری چیزوں کے لحاظ سے کہیں زیادہ اعتماد کا باعث ہے. لیکن بہرحال ہم سمجھتے ہیں کہ ایسی طاقتیں جو ہیں وہ علاقے میں موجود ہیں اور مختلف ذریعے اور طریقے موجود ہیں. فقط صرف چاہیے یہ کہ ارادے ہوں عزم ہوں جو وہ اس پروجیکٹ پر عمل درآمد کو مکمل کر سکیں اور علاقے کے عوام کے لیے جو ہے وہ یہ عزم جو ہے وہ ایک اہم کردار ادا کر سکتا ہے.
اچھا میں تھوڑا سا سیاسی معاملے کی طرف آؤں گا. ہم دیکھتے ہیں کہ گزشتہ دنوں پاکستان اور ہندوستان کے درمیان کچھ کشیدگی رہی اور اس کشیدگی کو کم کرنے میں اسلامی جمہوریہ ایران نے اپنا کردار جو ہے وہ ادا کیا. اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی پہلے پاکستان گئے, اس کے بعد ہندوستان کا دورہ کیا اور کشیدگی کو کم کرنے کے لیے اپنے تعلقات بروئے کار لانے کی کوشش کی. تو دونوں ملکوں کے درمیان کشیدگی کو کم کرنے کے حوالے سے جو اسلامی جمہوریہ ایران نے کردار ادا کیا ہے اور اسی کردار کا شکریہ ادا کرنے کے لیے اس وقت وزیراعظم پاکستان شہباز شریف تہران کے اندر موجود ہیں. انہوں نے کہا کہ اپنے دوستوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں. تو آپ ایران کے اس کردار کو کیسے
دیکھیں زمانی کے
جس وقت یہ واقعہ ہوا اور ہندوستان اور پاکستان کے درمیان کشیدگی آئی تو بہرحال ایران کے لیے بھی تشویش پیدا ہوئی. تو اور تو ایک پہلے نخست وزیر جو پہلے صدر جس نے جو ہے وہ پاکستان اور اسلام پاکستان اور ہندوستان سے رابطہ کیا وہ ڈاکٹر پزشکیان تھے اور انہوں نے تمام مصروفیات کے باوجود انہوں نے سفارتی قدم اٹھاتے ہوئے ایک بڑی ذمہ داری جو ہے وہ ادا کی اور اپنے علاقے کے سلسلے میں اپنی ذمہ داری کو نظر انداز نہیں کیا اور ایک اہم سفر جو جناب عراقچی نے اسلام آباد کا انجام دیا وہ تھا اور دوسرا دہلی کا سفر تھا اس سلسلے میں. بنابراین اسلامی جمہوریہ ایران کی سفارتکاری ایک ڈائنامک اور مضبوط سفارتکاری تھی جو عملی طور پر سامنے آئی، اور دوسرے ممالک نے بھی بہرحال سفارتکاری کا کردار ادا کیا، لیکن اسلامی جمہوریہ ایران عملی طور پر میدان میں اتری اور دونوں ملکوں کے دارالحکومتوں میں پہنچی اور اس آگ کے شعلوں کو دبانے کے لیے، بجھانے کے لیے عملی اقدام انجام دیا، اور آج بھی صدر مملکت ڈاکٹر پزشکیان نے وزیر اعظم نواز شریف سے کہا کہ ہم جو ہے وہ اس پاکستان اور ہندوستان کے درمیان قیام امن کا جو ہے وہ خیر مقدم کرتے ہیں، اور لہذا یہ ارادہ بہرحال موجود ہے۔
ڈاکٹر صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی آپ نے ایران پاکستان گیس پائپ لائن کی بات کی ہے، تو اس میں وزیر اعظم پاکستان تہران آتے ہیں، صدر سے ملتے ہیں اپنے ہم منصب سے، لیکن رہبر سے ان کی ملاقات اس وقت جو ہوئی ہے، تو اعلیٰ سطح پر یہ جو ملاقات ہوئی ہے، اس ملاقات کو اس دورے کے تناظر میں آپ کیسا دیکھتے ہیں؟
جی ہاں، بہرحال رہبر معظم انقلاب جب کسی کو ملاقات کے لیے قبول کرتے ہیں اور کسی سے ملاقات کرتے ہیں تو خود یہ ملاقات کا مفہوم بہت ہی گہرا ہوتا ہے۔ ابھی ہمیں جو ہے وہ رہبر معظم
ابھی تھوڑی دیر پہلے ہوئی ہے
شہباز شریف سے، کے بارے میں ہمیں پتہ نہیں ہے اور اصولاً کوئی خبر ابھی اس کے سامنے نہیں آئی منظر عام پر، لیکن دیکھیں رہبر معظم نے جو ہے وہ پاکستان کے بارے میں سرزمین پاک نام کی ایک کتاب بھی جو ہے وہ تحریر فرمائی ہے۔ اس کے علاوہ جب سیلاب آیا تھا 2010 میں پاکستان میں، تو آپ نے نماز جمعہ کے خطبے میں جو ہے نہایت غم انگیز حالت میں یہ فرمایا تھا اور ہدایت دی تھی کہ ہمارے رمضان میں ہمارے بھائی پاکستان میں روزے کے تھے اور ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ رہبر انقلاب اسلامی کس قدر جو ہے پاکستان کے عوام سے اور پاکستان سے دلچسپی رکھتے ہیں۔ اب ہم یہ دیکھیں گے کہ حضرت آغا نے جو ہے وہ پاکستان کے وزیر اعظم سے ملاقات میں کیا فرمایا ہے، لیکن بہرحال ہم اتنا جانتے ہیں کہ رہبر معظم انقلاب اسلامی پاکستان کے عوام کو ہمیشہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں۔ جی ہاں، اگر آپ اجازت دیں تو گیس پائپ لائن کے بارے میں کچھ بات کریں۔ دیکھیں، ہمارا نظریہ جو ہے وہ گیس پائپ لائن کے بارے میں صرف اقتصادی موضوع نہیں ہے۔ دیکھیں، اگر جو ہے یہ گیس پائپ لائن متصل ہو جائے اور پاکستان سے گزر کر دوسرے ملکوں تک جائے جو اسے چاہتے ہیں، تو اس کی قدر و قیمت جو ہے وہ خاص طور جیو پولیٹیکل لحاظ سے جو ہے وہ بہت بڑھ جائے گی، اور یہ ہمارے لیے بہت اہم ہے کہ پاکستان جو ہے جیو اکنامک کردار علاقے میں بہت اچھی طرح سے۔
ماشاءاللہ شاکری صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ نہ صرف ایران اور پاکستان کے باہمی تعلقات بہت مضبوط ہیں، جیسا کہ آپ نے اپنی گفتگو کے شروع میں بھی اشارہ کیا کہ ایران اور پاکستان جو ہیں مختلف جو علاقائی اور بین الاقوامی تنظیمیں ہیں ان کے بھی رکن ہیں، چاہے وہ او آئی سی ہو، چاہے شنگھائی تعاون تنظیم ہو، چاہے ہم دیکھتے ہیں ڈی ایٹ ہو یا دوسرے پلیٹ فارمز ہوں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نہ صرف یہ کہ دو ہمسائے ممالک ہونے کی حیثیت سے، بلکہ ان ملکوں کے رکن ہونے کی حیثیت سے بھی، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ پلیٹ فارمز کتنی مدد کر سکتے ہیں کہ دونوں ممالک اپنے تعلقات کو زیادہ سے زیادہ مضبوط بنائیں، خاص طور پر جناب رئیسی کے اس بیان کے تناظر میں کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہماری جو گنجائشیں ہیں، جو پوٹینشل ہے، اس کو دیکھتے ہوئے تجارت بہت کم ہے، اس کو $10 ارب تک پہنچنا چاہیے۔
پہلے
ایران اور پاکستان کے درمیان اقتصادی جو ہے تجاری گنجائش جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ آپ دیکھیں کہ ثقافت، زبان اور حتیٰ سیاسی میدان میں بھی اور دیگر شعبوں میں بھی ہمارے تعلقات بہت ممتاز حیثیت کے حامل ہیں، لیکن اقتصادی لحاظ سے واقعاً دو طرفہ توقعات پوری نہیں ہو رہی ہیں۔ ہماری مشکل دیکھیں ہیں یہ جو ہے وہ عدم اتصال ہے, یعنی جو ہے وہ رابطے کی, جیسے ریل رابطہ, جیسے قبل 100 سال پہلے دونوں ملکوں کے درمیان یہ ریل رابطہ جو ہے وہ آپریشنل تھا اور دونوں ملکوں کے درمیان جو ہے وہ رابطے تھے, اور ایسے امکانات تھے کہ لاہور میں مسافر سوار ہو اور استنبول میں پیدا جو ہے اترے, اور علاقے میں جو ہے وہ سیاحت بہت پر رونق ہو سکتی ہے, اور اسی طرح سے میڈیکل, سائنس اور دیگر موضوعات میں ہمارے درمیان ہمارے پاس بہت سی گنجائش ہیں جس میں ہم دونوں کی ایک دونوں کی مدد کر سکتے ہیں. چند فریقی مسائل میں بھی ہم یہ دیکھتے ہیں دونوں او آئی سی کے, بہت نے ڈی ایڈ کے رکن ہیں, شنگھائی تعاون تنظیم کے رکن ہیں, بنابری بین اقوامی سطح پر بھی جو ہے وہ دونوں ملکوں کے درمیان وسیع امکانات پائے جاتے ہیں.
بہت بہت شکریہ. اس وقت ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ پاکستان سے موجود ہیں اسلامی جمہوریہ ایران میں پاکستان کے سابق سفیر محترمہ رفعت مسعود صاحبہ. السلام علیکم.
جی وعلیکم السلام.
جی محترمہ رفعت مسعود صاحبہ, وزیر اعظم پاکستان جناب شہباز شریف کے پرامن ایٹمی پروگرام کی حمایت کے بیان کو آپ کیسے دیکھیں گے؟
جی میں یہ ہماری ہمیشہ پوزیشن رہی ہے پاکستان میں, یہ کوئی نئی بات نہیں تھی, وزیر اعظم صاحب نے کوئی نئی بات نہیں, صرف پرانی بات کو دہرایا ہے. پاکستان نے ہمیشہ جو پرامن نیوکلیئر پروگرام ہے ایران کا, اس کی حمایت کی ہے ہمیشہ. صحیح. اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب پریزیڈنٹ اوباما دور میں جب وہ ہوا تھا ایران کا چین اور روس اور امریکہ اور باقی یورپین ممالک کے ساتھ, تو پاکستان نے اس وقت بھی حمایت کی نیوکلیئر پروگرام کی اور امن نیوکلیئر پروگرام کی. تو ہمیں تو بڑی خوشی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ابھی جو مذاکرات شروع ہوئے ہیں دوبارہ ایران کے امریکہ کے ساتھ, وہ جو ہے نا اچھی محج کی طرف جائیں, کامیاب ہو جائے, تاکہ ایران کو بھی جو ہے نا ایک فری ہینڈ ملے کہ وہ اپنا نیوکلیئر پروگرام کنٹینیو کرے فار پیسفل پرپز.
جی بہت شکریہ. میں آپ سے ایک اور سوال یہ کرنا چاہوں گا, جیسے کہ ماشاءاللہ شاکری صاحب نے اشارہ کیا اس بات کی جانب کہ دونوں ممالک کے درمیان جو رابطے ہیں, جو مواصلاتی رابطے ہیں, ان کا تھوڑا سا فقدان ہے یا کمی ہے. جیسے ریلوے لائن کی طرف اشارہ کیا کہ آپریشنل تھی, مسافر آتے جاتے تھے, اس کے بعد جو ہے اس کو بجائے بہتر بنانے کی اس میں جو ہے وہ کمی واقع ہوئی ہے. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ تو اپنی طرف رہے, ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں کہ ایران اور پاکستان کے جو دشمن ہیں وہ دونوں ملکوں کے تعلقات کو خراب کرنے کی بھی بعض اوقات کوشش کرتے ہیں, اور یہ جو دونوں ملکوں کے سرحدی علاقے ہیں ایران اور پاکستان کے, یہاں پر فضا کچھ ایسی بنا دی گئی ہے بدمنی کی کہ جس کی وجہ سے دونوں ملکوں کے عوامی رابطے جو ہیں ان کو نقصان پہنچا ہے. تو اس کو بہتر بنانے کے لیے آپ کیا سمجھتی ہیں, کیا کرنا چاہیے دونوں ملکوں کو؟
اس کے لیے سب سے بڑا جو سب سے آسان حل ہے کہ آپ جو پاکستان اور ایران کو چاہیے کہ جب سرحدیں ہیں اپنی مضبوط کریں, جو سرحدوں پہ جو کمیونیکیشن لائنز ہیں, جو بارڈر سیکورٹی فورسز کی دونوں طرف کی, ایران کے ڈائریکٹر جنرل جو ہے بارڈر سیکورٹی کے, پاکستان کے ڈائریکٹر جنرل بارڈر سیکورٹی کے, ان کے روابط جو ہے نا زیادہ ہونے چاہیے. بارڈر کے پر جو مارکیٹس ہیں ان کو جو ہے نا زیادہ آسانیاں ہوں لوگوں کو, تاکہ ان کو جو ہے نا آ کے اپنی تجارت کر سکیں, کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ جب آپ کا بارڈر پر امن ہوگا تو جو دشمن ملک ہیں یا جو دشمن اینٹیٹیز ہیں جو کہ چاہتے نہیں ہیں کہ ہمارے روابط اچھے ہوں, وہ کامیاب ہوتے ہیں. لیکن اگر ہم اپنی طرف سے اپنے بارڈر کو بھی مضبوط کریں, اپنے یہاں پہ سسٹم کو مضبوط کریں, اور ایران بھی اپنا سسٹم مضبوط کرے, ایران میں بھی بہت جو ہے نا کمزوریاں ہیں, وہ اپنے بارڈر کے سسٹم کو اسٹرانگ نہیں کر سکے ہیں, کیونکہ ظاہر ہے جو بھی پاکستان میں جو دہشت گردی ہوتی ہے جو ایران کی طرف سے آتی ہے, ہم دیکھ رہے ہیں کہ نا کہیں نہ کہیں سے یہ لوگ چھپ کے آ گئے ہیں اندر ہمارے لیے فساد کرنے کے لیے, اور دوسری طرف سے بھی.
لیکن یہاں میں یہ رفعت مسعود صاحبہ یہ بات کرنا چاہوں گا کہ ایران اور پاکستان کے جو دشمن ہیں وہ دونوں ملکوں کے تعلقات کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں, چاہے پاکستان کے اندر جندلہ گروپ ہو جو ایران کے اندر دہشت گردی کرتا ہے, یا پاکستان کے اندر جو دہشت گردی ہوتی ہے اس میں دہشت گرد دونوں ملکوں کے تعلقات کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. میں ماشاءاللہ شاکری صاحب کی طرف جانا چاہوں گا. شاکری صاحب, ہم دیکھتے ہیں کہ ایران اور پاکستان دو ایسے ممالک ہیں جہاں پر سیاحت کے بہت زیادہ مواقع موجود ہیں، اور ایران میں سیاحت کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ جو مذہبی مقامات ہیں اس کی زیارت کے لیے پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں، پاکستان میں زائرین کی ایک بڑی تعداد آتی ہے، تو پاکستان سے جو آنے والے اکثریت جو ہیں زائرین وہ صرف زیارت تک محدود رہتے ہیں، ان کو ایران کے دوسرے شہروں کی سیاحت کی طرف راغب کرنے یا ایرانیوں کو پاکستان کے جو مختلف سیاحتی مقامات ہیں اس کی طرف راغب کرنے کے لیے کیا ایسا پلان بنایا جائے، کیا منصوبہ بنایا جائے کہ دونوں ملک بجائے کہ دوسرے ملکوں کی طرف جائیں ایک دوسرے کے ملکوں میں جا کر سیاحت کریں، رابطے بڑھائیں؟
یقیناً دیکھیں، سیاحت کا موضوع دونوں ملکوں کے درمیان ایک نہایت سنجیدہ موضوع ہے، اور میرا خیال ہے کہ مجھے ایک شعر اقبال کا پڑھنے دیں اس سلسلے میں، وہ کہتے ہیں کہ
خون کو توڑ کر ملت میں گم ہو جاؤ، نہ ایرانی رہی باقی، نہ تورانی نہ افغانی.
واہ،
اس بنا پر ہم اس قدر رابطے دونوں ملکوں کے درمیان اور نمونے اور مواقع موجود ہیں کہ جو کہیں اور نہیں ہے. مثلا ابھی جو ہے وہ زیارت گاہوں کا موضوع درپیش ہے، لیکن جو ہے وہ پاکستان میں بھی اور ایران میں بھی دونوں ملکوں میں بھی جو ہے وہ سیاحت کے بے پناہ مواقع موجود ہیں. لہذا اگر جو ہے دونوں کے ملکوں کے درمیان مواصلاتی رابطہ جو ہے وہ قائم ہو ریل وغیرہ کا آسانی سے، تو جو ہے وہ بہرحال جو ہے وہ دونوں ملکوں کے خوبصورت مقامات کا ایک دوسرے کے سیاح جو ہے وہ دورہ کریں گے. جیسے ایرانی سیاح جاتے ہیں کوہ پروت، اور جبکہ یہ سب بہت معروف نہیں ہے، کچھ ہی لوگ اس کو جانتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ بہت
جی بہت بہت شکریہ محترمہ رفعت مسعود صاحبہ، اسلامی جمہوری ایران میں پاکستان کے سابق سفیر، آپ کا شکریہ. پاکستان میں اسلامی جمہوری ایران کے سابق سفیر جناب ماشاءاللہ شاکری صاحب، آپ کا بہت شکریہ پروگرام میں تشریف لائے، اور ناظرین آپ کا شکریہ کہ پروگرام کے آخر تک آپ ہمارے ساتھ رہے.
وزیراعظم
جی جی جی
ببینید شما دیکھیں بحث در واقع
آپ نے در حقیقت گیس کی برآمدات کے بارے میں بات کی، اور برسوں اس مسئلے کو گزر چکے ہیں. مجھے امید ہے کہ مسائل پر عزم جو ہے وہ غالب آئے گا، اور آخر کار یہ گیس جو ہے پاکستانی عوام کے گھروں میں رونق اور گرمائش اور حرارت بخشے. ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیداور پیدا.
کبوتر کے تن نازک میں شاہین کا
جگر پیدا. بہت بہت شکریہ، بہت خوب، بہت بے موقع برمحل اقبال کے شعر آپ نے سنائے. بہت بہت شکریہ آپ کا شکریہ. پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہے، اجازت دیجئے، خدا حافظ.